ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن تكتب بعدها فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم لكثير من الناس قال وسيكون في قرون بعدي رواه الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا رواه الترمذي وعن أبي عمامة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى إلا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها هكذا رواه أبو داود صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم عزیز دوستو اور معزز سننے والی مائیں اور بہنیں گزشتہ تقریباً دو ہفتے یا تین ہفتے پہلے اس بات پر بحث ہوئی تھی اگلی امتیں اگر 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی ہیں تو یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا آپ نے فرمایا کہ اسی موقع پر کہ کلہم فی النار تمام کے تمام جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے جو ناجی ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا اور آپ نے اس پر یہ فرمایا جبکہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مسیرات المستقیم یا صراط مستقیم والا فرقہ کون سا ہے یا وہ فرقہ جو ناجی ہے وہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ اسی امت محمدیہ میں سے تقریباً 73 فرقے ہوں گے اور میں نے گنوائے بھی تھے کہ اس امت کے اندر معتزلہ ایک فرقہ ہے جس کے تقریباً اس کے 20 فرقے ہیں، شیعہ کے 22 فرقے ہیں، خوارج کے 20 فرقے ہیں، تو 62 تو یہی ہو گئے، مرجیہ کے 5 فرقے ہیں اور بخاریہ کے 3 فرقے ہیں، جبریہ ایک فرقہ ہے، اور ان تمام کے علاوہ اہل سنت والجماعت ہیں جو جنتی فرقہ ہے، اور اہل سنت والجماعت وہ فرقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر یعنی قرآن اور سنت پر اور صحابہ کرام کو لے کر چلنے والا ہے۔ یہ کسی بھی صحابی کے درمیان اختلاف نہیں رکھتے، ہر صحابی کو وہ مانتے ہیں کہ یہ تمام ہر ایک صحابی ہمارے لیے ایک ہدایت کا مینار ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، کسی موقع پر میں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی، ہمارے بزرگوں میں سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزے ایک طرف، آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ ایک معجزہ تھا، وہ یہ ایک طرف، آپ کی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ایک طرف، تھوڑا سا کھانا کئی صحابی کو کافی ہونا ایک طرف، یہ تمام جو جتنے آپ کے معجزات ہیں ایک طرف، لیکن آپ کے معجزات میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے قرآن کریم بھی ایک طرف، لیکن آپ کا ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے کہ نبی کی جو تعلیم ہے اس تعلیم پر وہ لوگ جم گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر ایک صحابی وہ ہدایت کا مینار بن گیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا مینار قرار دیا۔ اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جون سا بھی صحابی کی تم اقتدا کر لوگے تم راہ یاب پا جاؤ گے، تم راہ پا لوگے۔ یہ باتیں میں وضاحت کے ساتھ کہہ چکا ہوں۔ کسی موقع پر آپ نے فرمایا فبحبی احبہم ومن ابغضہم، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، ان کی محبت یہ میری محبت کی نشانی ہے اور میری محبت یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اسی طرح ان کا بغض یہ میری بغض کی نشانی ہے، یعنی صحابہ کرام سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، ان کو سب و شتم کرنا، یہ حضور سے دشمنی ہے، اور حضور کی دشمنی یہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اس لیے کسی بھی صحابی کے متعلق زبان کھولنے سے پہلے ہمیں اپنی زبانوں پر لگام لگانی چاہیے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پچھلوں کو سب و شتم کریں گے، ان کے متعلق برے الفاظ کہیں گے۔ اس لیے یاد رکھو کہ آنے والا جتنے جو زمانہ ہے وہ گزشتہ جانے والے زمانے سے وہ برا زمانہ آنے والا ہے، اب آپ خیر کی امید نہیں رکھ سکتے۔ آنے والا ہر دن، آنے والا ہر پل، آنے والا ہر گھنٹہ، آنے والا ہر سال، آنے والی ہر سیکنڈ، گزری ہوئی سیکنڈ سے، گزری ہوئی منٹ سے، گزرے ہوئے دن سے، گزرے ہوئے ہفتے سے، گزرے ہوئے مہینے سے، اور گزرے ہوئے سال سے بدتر آنے والا ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے کسی بزرگ کو دیکھا گیا کہ وہ جو تازی روٹیاں ہیں اس کو 1 درہم میں بیچتے تھے اور باسی روٹی کو 2 درہم میں بیچتے تھے۔ لوگوں نے جا کر ان کو کہا عجیب پاگل آدمی ہو، کہنے لگے پاگل میں نہیں ہوں، پاگل تم لوگ ہو۔ لوگوں نے پوچھا کیسے، کہا کہ یہ جو نئی جو روٹی میں نے تازی بنائی ہے یہ حضور کے زمانے سے 1 دن کے بعد کی ہے، اور یہ اس کا زمانہ حضور سے 1 دن قریب ہے، حضور کے زمانے سے 1 دن قریب ہے، باسی روٹی میں اتنی بھلائی زیادہ ہے آج والی روٹی سے، پر آج والی روٹی میں بھلائی زیادہ ہے آئندہ کل آنے والی روٹی سے، تو معلوم یہ ہوا کسی موقع پر حجاج ابن یوسف کی ثقفی جو اس امت کا ظالم و ہادہ الامہ ہے ان کی شکایت لے کر کچھ لوگ تابعین تھے اور کچھ ان کے زمانے میں کے بھی لوگ تھے پہنچے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس. حضرت انس ابن مالک اس وقت زندہ تھے, لوگ ان کے پاس پہنچے اور حجاج ابن یوسف ثقفی کے ظلم کا ان کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو کیسے حالات ہیں. تو آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ابھی جو حالات ہیں اس پر ثابت قدم رہو اور اسی پر صبر سے رہو, اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی ہیں کہ اس کے بعد والا زمانہ یہ اس سے بدتر زمانہ آ رہا ہے. اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ زمانہ اچھا ہو, زمانے کے اچھا ہونے کے لیے تمہیں اور مجھے اچھا بننا ضروری ہے. اگر میں اور آپ اچھے نہیں بنیں گے اور اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ اچھا بن جائے تو یہ نہیں بنے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتی. یہ بڑی باتیں ہیں, یہ مشکل سے ہمارے سمجھ میں آتی ہیں. ہم لوگ اپنے اندر کچھ کر کر اپنے آپ کو جبرائیل سے کم نہیں سمجھتے, میکائیل کے سم سے کم نہیں سمجھتے, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور جنید بغدادی سے کم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. حالانکہ ہم اگر اپنی حج اپنی اپنا حساب لیں, ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے اندر اتنے عیب ہیں کہ وہ عیب اگر دیکھیں تو ہماری نظر میں کوئی برا ہی نظر نہیں آئے گا. ظفر ایک شاعر ہیں, وہ کہتے ہیں نہ تھی ہمیں اپنے حال کی جب خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. کہ جب تک ہمیں اپنے حال کی خبر نہیں تھی ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہے, جبرائیل بھی سمجھتے رہے. سمجھے نا, شیخ سعدی علیہ الرحمٰ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ ایک جولاہے نے کچھ دن عبادت کر لی تو دوسرے دن جبرائیل کا انتظار کرنے لگا کہ کہیں آئے آج مجھ پر وہی تو نہ اتر جائے. ہم لوگوں کی ایسی حالتیں ہیں میرے عزیزو. اس لیے ہم فرماتے ہیں وہ شاعر کہ نہ تھی ہمیں جب اپنے حال کی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. ہم لوگوں کی برائیاں لوگوں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں, جب پڑی اپنے حال پر خبر نظر میں کوئی برا نہ رہا. جب ہم نے اپنے عیبوں کو دیکھا, ہماری تین انگلیاں جو ہماری طرف لوٹ رہی ہیں ہم نے ان کو دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اوہو ساری دنیا سے بدتر تو ہم لوگ ہیں. جب پڑی ہمیں اپنے حال پر نظر, نظر میں کوئی برا نہ رہا, ساری دنیا کا بدترین انسان میں نظر آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے, ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح پہلے کرنی ہے. تو فلا تزکو انفسکم, اپنی پاکیاں اپنی شیخی مت بگاڑو, اپنی شیخیاں مت بگاڑو. کون کتنا متقی ہے, ہوا اعلم بمن اتقا, ہم مزکی نہیں ہیں. اللہ یزکی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ لوگوں کی کرنے والے ہیں, اللہ لوگوں کی صفائی کرنے والے ہیں, دلوں کی صفائی کرنے والے ہیں. قد افلح من تزکا, سب سے پاک پاک وہ آدمی ہیں جس نے اپنا تزکیہ کیا, لوگوں کا نہیں, لوگوں کا نہیں. مومن کو مومن کا آئینہ کہا ہے حدیث کے اندر, المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. اس لیے کہ آئینے کی کچھ خصوصیتیں ہیں, آئینہ اپنے آپ کے اندر سامنے والے کی غلطی کو اتنا ہی دکھاتا ہے جتنی اس کے اندر ہے. اگر آپ کے سر پر تل ہے تو وہ تل ہی دکھائے گا, وہ گیہوں کا دانہ نہیں دکھائے گا, پھر جتنی ہے اتنا ہی دکھائے گا. مومن اگر کسی میں عیب دیکھتا ہے تو وہ اسی طرح دیکھتا ہے. کسی بزرگ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے بدن کا اور غالباً پاؤں کا کچھ حصہ انہوں نے ان کا سوکھا رہ گیا. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تمہارا پاؤں سوکھا رہ گیا, حضرت نے ان سے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو مجھے وضو کرتے نہیں آتا ہے, میں وضو کر رہا ہوں، ذرا میرا وضو تم دیکھ لو۔ انہوں نے اس وضو کو کیا، اور کرتے کرتے جب پاؤں کو انہوں نے ذرا برابر مسل کر دھویا، اس آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ او ہو، یہ غلطی تو میری تھی، حضرت نے اس کو مجھ پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا۔ ہم تو اگر کسی کے اندر عیب دیکھتے ہیں تو ہم ان کے عیبوں کو واٹس اپ کے ذریعے، گروپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ بڑی بری باتیں ہیں، یاد رکھو۔ اور بعض لوگ تو ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کا جو کانٹراکٹ ہے واٹس اپ کے گروپ کا، وہ ان کو ہی مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو استعمال کرنا ہے تو اچھے کے لیے استعمال کرو، برائی کے لیے استعمال نہ کرو۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی حفاظت، ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے۔ آج کی جو یہ حدیث میں نے پڑھی، یہ سب سے پہلی حدیث، اور اس سے پہلے والی حدیث کے اندر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو، پوری امت کو دلالت پر یا گمراہی پر جمع نہیں فرمائیں گے، ہمیشہ اللہ کی طرف سے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، ہمیشہ ایک جماعت قائم رہے گی حق پر، قیامت تک ایک جماعت ہمیشہ وہ قائم رہے گی، اور یہی جماعت ہوگی جو من شذ شذ فی النار، ایسی جماعت سے جو آدمی الگ ہوا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سب سے پہلی حدیث تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اتبع السواد العظم، تم اتباع کرو بڑی جماعت کا۔ اس وقت دنیا کے اندر چار بڑی جماعتیں ہیں، یاد رکھو، جن کو ہم مسلک کے اعتبار سے جانتے ہیں، یہ مسلک نکلے ہیں قرآن اور سنت سے، اس کو یاد رکھو۔ حنفی مسلک ہے، شافعی مسلک ہے، حنبلی مسلک ہے، اور مالکی مذہب ہے۔ یہ تمام کے تمام مسلک نکلے ہیں، یہ ان چاروں کو آپ سواد اعظم کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے جس کے اندر بھی آپ ہیں اسی کے ساتھ قائم رہو، ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرو۔ من شذ شذ فی النار، جو تنہا ہوا جماعت سے، اپنی جماعت سے، تو وہ در حقیقت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضرت انس کی ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، اسی مشکاۃ شریف کی حدیث سے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک اس حال میں گزارو، اس حال میں زندگی بسر کرو کہ دل میں کسی سے کینہ نہ ہو، تو ایسا کرو۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹے، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میں نے کسی موقع پر آپ کے سامنے ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اقدس کے اندر ایک صاحب تشریف لائے، تھوڑی دیر بیٹھے اور کچھ کیا نہیں انہوں نے، بس بیٹھ کر حضور کی باتیں سن کر چپ چاپ سلام کہتے ہوئے نکل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، اس جانے والے آدمی کو دیکھ لے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے ہو لیا، اس کے ساتھ گیا، جو جہاں جہاں وہ گیا، یہاں تک کہ اس کے گھر پر میں مہمان بنا، ایک دن رہا، کہا میں تمہارے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، میں اس کے اعمال کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا۔ بہرحال ایک دن رہا تو اس نے بھی اسی طرح کی نماز پڑھی، وہ بھی فرض نمازوں میں حاضر ہوتا، گھر آ کر اپنے نوافل وغیرہ پڑھتا، اور کوئی ذکر اذکار وہی جو روزانے کے اوراد و وظائف ہیں وہ کہتا اور پڑھتا، اسی طرح پڑھتے پڑھتا رہتا تھا، تو میں بھی اتنا ہی کرتا تھا جتنا وہ کرتا تھا۔ بہرحال میرا اس کا کوئی ایسا عمل مجھے ملا نہیں کہ جو مجھے عجیب لگا ہو۔ تین دن جب ہو گئے، اور تین دن یہ مہمانی کا حق ہے، تین دن کے بعد میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں تین دن آپ کے یہاں رہا ہوں، اور میرے رہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اٹھ کر گئے تو آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی نے اگر جنتی آدمی دیکھنا ہے تو اس جانے والے آدمی کو دیکھ لے، تو میں نے جب دیکھا تو آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ میں نے سارے آپ کے عمل کو چیک کیا، آپ بھی اسی طرح فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جس طرح میں پڑھتا ہوں، اتنی ہی آپ نے سنتیں پڑھی ہیں یا کم و بیش کچھ زیادہ پڑھی ہیں؟ اس سے زیادہ آپ نے پڑھی نہیں۔ آپ کا کون سا وہ خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا دل پاک ہے لوگوں کے کینے سے، میرا دل پاک ہے لوگوں کے حسد سے، میرا دل پاک ہے لوگوں کے بغض سے۔ یہی اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا یا بنیا ان قدرت، اگر تمہارے اندر قدرت ہو کہ تم صبح یا شام اس حالت میں کرو کہ لیس فی قلبک غش لاحد، تمہارے دل میں کسی کے متعلق نہ حسد ہو نہ کینہ ہو، پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کر سکتے ہو تو کرو۔ پھر مجھے کہا کہ یا بنیا یہ میری سنت میں سے ہے، یہ میرے طریقے میں سے ہے، اور جس نے میرے طریقے کو اسے محبت رکھی، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی جس نے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہمارے دلوں میں کتنا بغض ہے، ہمارے دلوں میں کتنا حسد ہے، ہمارے دلوں کے اندر کتنا کینہ بھرا ہوا ہے لوگوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اور دوسرے ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے۔ یاد رکھو یہ چیزیں جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں، یہ چیزیں جنت کے لیے رکاوٹ ہیں، یاد رکھو۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ ہمارے ایسا کوئی برتاؤ ہو رہا ہے تو اس سے ہم توبہ کر لیں، اس آدمی سے معافی مانگیں اور اس آدمی سے اپنا دل صاف کر لیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو ٹیکس کر دو اور کہو بھائی مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے آپ مجھے معاف کر دو۔ یہ جب تک ہوگا آپ جنت میں جائیں گے نہیں۔ نتیجہ اب آپ یہ سوال کریں، ہم تو مومن ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو کہ دخول اولی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، ہاں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں پاک و صاف کیا جائے گا۔ کبھی یہ پاکی صافی کچھ ہم پر حالات آ جاتے ہیں دنیا میں، اس کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ کبھی مرتے وقت موت کی سختی تھوڑی زیادہ کر دی گئی، اس سے وہ پاکی کو دور کیا، وہ ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ چیزیں رہ گئی تو پھر یاد رکھو کہ قبر کے اندر اس کو پورا کیا جائے گا۔ ہم سوچیں کہ ہم لوگ اس کے قابل بھی ہیں، ہم اس ج, 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 آ, کیا کہتے ہیں د, آ, قبر کی عذاب کے قابل ہیں، ہم موت کی سختی کے قابل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے ہیں اللہم اعنا علینا من ذکرات من سکرات الموت من غمرات الموت و سکرات الموت، سکرات کی موت سے، موت کے وقت کی تکلیفوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ہما اور شما کہاں ہیں میرے عزیزو؟ ہم کس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم سوچیں اپنے اندر کہ ہم لوگ کس کس طرف جا رہے ہیں۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، صاف کرو، لوگوں کے بغض سے، لوگوں کے حسد سے، لوگوں کو کینوں سے، اور اس کو جب تک پاک نہیں کرو گے اپنے دلوں کو، یاد رکھو کہ ہم لوگ دخول اولی کے حاصل نہیں ہوگے۔ اگر کسی آدمی کی صفائی قبر میں بھی نہیں ہوئی تب اس کو پاک و صاف کے لیے اس مومن کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ جنت کے قابل ہوں۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہے، ہم دنیا کی طاقت نہیں سہ سکتے، ہم دنیا کی طاقت نہیں سہ سکتے، جہنم کی طاقت، جہنم کی آگ کی طاقت ہم کیسے سہ سکیں گے؟ جبکہ اس کے متعلق فرمایا نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اس کے بعد والی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی ہے، آپ نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ. یہ وہ زمانہ ہے جہاں لوگ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، سنتوں سے دور ہیں، سنتوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا نہیں چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ اور فساد کے زمانے میں میری سنت سے چپکنے والا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا. یہ بیہقی کی روایت ہے، اور یہ روایت اپنی کتاب زہد میں ابن عباس سے بھی نقل فرمائی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہود کی حدیثیں سنتے ہیں اور ہمیں وہ اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کو لکھ لیں؟ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرماتے ہیں. اس حدیث میں تو وہ الفاظ نہیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم بھی اسی طرح حیران ہو جس طرح یہود اور نصارہ حیران ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جان لو بلا شبہ میں تمہارے پاس روشن شریعت لے کر آیا ہوں، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی پر مجبور ہوتے. تم اس پر تعجب کرتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا. آج ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، گوگل کے مفتی بنے ہوئے ہیں، گوگل سے حدیثیں لے کر لاتے ہیں، گوگل کے محدث بنے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں ہمارے سامنے آ کر پیش کرتے ہیں. یاد رکھو میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میری معزز مائیں اور بہنیں، ان چیزوں کو چھوڑو جو حدیث کی معتبر کتابیں ہیں، جن پر وثوق ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ البخاری، اور اس کے بعد مسلم ہیں، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، مؤتہ امام مالک ہے، مؤتہ امام محمد ہے، یا ابن ماجہ شریف ہے. یہ وہ احادیث ہیں جو احادیث صحاح ستہ کہلاتی ہیں، کہ ان کتابوں کی اکثر حدیثیں جن پر محدثین کا، جو محدثین کے شرطوں کے مطابق یہ حدیثیں ہیں، اور یہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں. ایسی حدیثوں کی کتابوں کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو. آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھو، ریاض الصالحین ہے، مشکا شریف کی یہ کتاب ہے، معارف الحدیث ہے، اس کو پڑھو. اس کے اندر حدیثوں کے ترجمے ہیں، تفسیری ہیں، جس کو عام زبان کے اندر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں. قرآن اور سنت سے باہر رہ کر ہم صحیح راستے کو نہیں پا سکتے. قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی راستہ، جتنا بھی بہترین راستہ ہو، وہ جنت کا راستہ نہیں ہو سکتا. علم کے راہ حق نہ نمایت جہالتست، وہ راستہ جو تمہیں جنت کا راستہ نہ دکھلائے وہ جہالت ہے، یاد رکھو. اس کے بعد ایک حدیث میں نے اور پڑھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکل طیبا، جس نے پاک روزی کھائی، وعمل فی سنت، اور اس نے عمل کیا سنت طریقے پر، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی زیادتیوں سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی مجلس کے اندر ایک اور آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رجل یا رسول اللہ ان ھذا الیوم لکثیر فی الناس، یہ آج کل لوگوں میں بہت سے پائے جاتے ہیں ایسے لوگ. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، لیکن وہ پتہ نہیں چلے گا. اس حدیث میں تین چیزیں بتلائی ہیں، یاد رکھو، کہ حلال اور طیب روزی کھانا. آج ہم اپنی روزیوں کو دیکھیں، ہم غلط بول کر گورنمنٹ سے کھاتے ہیں اپنی روزیاں. یہ غلط روزیاں کھانا، یہ تمہارے معدے کے اندر حرام غذا جا رہی ہے. اور پھر تم اس پر بحث کرتے ہو مسائل پر، اپنے اپنی خوراک کو دیکھو، اپنے کھانے کو دیکھو کہ ہم کتنی پاک روزی کھاتے ہیں۔ پاک روزی کھانا اور پاک روزی کھانا اور حلال اور طیب کھانا کھانا، کلو من الطیبات واعملوا صالحا، حلال روزی کھاؤ گے اور حلال روزی سے آپ پاک و صاف غذا کھاؤ گے تو پھر عمل صالح کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ جل شانو رسولوں کو فرماتے ہیں یا ایہا الرسل کلو من الطیبات واعملوا صالحا، کلو من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور طیب کمائی سے حلال اور طیب روزی کھاؤ، حلال اور طیب کھانا کھاؤ، یعنی جن چیزوں کے کھانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، جو حلال ہے اس کو حلال کے درجے میں رکھو، جو حرام ہے اس کو حرام کے درجے میں رکھو، اور جو چیزیں متشابہ ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے تقاضا تقوی کا۔ تو پہلی بات پاک روزی کھانا، پاک روزی کھانا اور حلال کمائی سے کھانا۔ دوسری بات عمل فی سنت، سنت میں عمل کرنا، اور لوگ ہماری برائیوں سے، ہماری تکلیفوں سے، ہماری مصیبتوں سے مامون رہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں آج آپ کی اس مجلس کے اندر، آپ نے فرمایا آئندہ کے بعد بھی رہیں گے، لیکن وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں تھے اتنے نہیں ہیں۔ یاد رکھو ہم لوگ اپنی روزیوں کو جانتے ہیں، ہم لوگ اپنے کھانوں کو جانتے ہیں، سمجھے نا، ہم کھاتے پہلے ہیں بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ ہم لوگوں کی حالتیں ہیں۔ حق تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اور اسی حدیث پر میں اپنی اس بات کو ختم کروں گا، لیکن اس حدیث کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم فی زمان، تم لوگ ایسے زمانے میں ہو، من ترک منکم عشر ما امر بہ، کہ تم میں سے اگر چھوڑ دیا جائے گا احکام کا دسواں حصہ بھی حلقا، تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ من عمل منہم بعشر ما امر بہ نجا، کہ وہ شریعت کے احکام کے دسویں حصے پر بھی عمل کر لیں گے تو یہ لوگ نجات پا جائیں گے۔ آج میں اور آپ اسی زمانے کے اندر ہیں، یاد رکھو کہ زمانہ بالکل فتنہ اور فساد سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے زمانے کے اندر ایک سنت پر جم جانا، اللہ کے ایک اوامر پر جم جانا، ایک فرض پر آ جانا، ایک واجب پر آ جانا، ایک سنت پر آ جانا، میرے عزیزوں یہ بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ اس سے پہلے والی حدیث میں 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے، اور یہاں یہ فرمایا کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ آج ہم سوچ لیں کہ ہم لوگ دین کے دسویں حصے پر بھی ہیں یا نہیں، اگر ہوتے تو اللہ تعالی ہمیں نجات دے دیتا۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر ہم لوگ پٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہماری ہوا نکل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر ہم لوگ بالکل کمزور ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم دسویں حصے پر بھی نہیں۔ اگر دین کے دسویں حصے پر بھی اگر ہم نے عمل کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتی۔ بڑے سے بڑی طاقت آ جائے، بڑے سے بڑا سپر پاور آ جائے، بڑی سے بڑی حکومتیں اپنا سب کچھ لے کر آ جائیں، تمہارا اور ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ دین پر جمنا ضروری ہے۔ اللہ ہمارے قدموں کو جمع دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم جمے نہیں ہیں، اگر ہم جم جائیں تو اللہ تعالی ہمیں دین پر جمع دے گا، آنے والی نسلوں کو جمع دے گا، اور اگر ہم لوگ دین پر نہیں جمے ہیں تو جہاں ہم لوگوں نے جو کنٹریاں گنوائی ہیں، چاہے وہ اسپین ہے، گرناٹا ہے، اور اسی طرف یورپ کے اندر چلے جاؤ بلغاریا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے ممالک ہیں جہاں کئی سال تک مسلمانوں کی حکومت ہے، اور آج انہی ملکوں میں سے ایک ہندوستان کا علاقہ ہے جہاں ہم لوگ پریشانیوں کے اندر ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ساری دنیا کی مصیبتوں کا ایک ہی واحد حل ہے، اور وہ حل ہے قرآن پر آنا، نبی کی سنتوں سے، نبی کی سنتوں پر چلنا. تم اگر اور میں اگر سنتوں پر چلوں گا، قرآن کریم کی باتوں پر چلوں گا، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت بڑی سے بڑی بھی آ جائے، ہمارے بازو والے ملک کے اندر کتنی بھی بڑی طاقت آ جائے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی. میرے عزیزو، ان باتوں کو یاد رکھو، ان باتوں کو سمجھو. ہم لوگ دوسری باتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، ہم اپنی عرضیاں دیتے ہیں غیر مسلموں کے سامنے، اپنی پٹیشن داخل کرتے ہیں. ان چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے اور آپ کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں اپنی قوم کے اندر امید جگانا ہے، تو قرآن کریم پر آ جاؤ، قرآن کے احکام کو زندہ کرو، سنتوں کو اپنی اندر زندہ کرو، معاشرے میں زندہ کرو، اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو، بچوں کی زندگیوں میں زندہ کرو. انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کے ساتھ زندگی وابستہ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو یاد رکھو ان چیزوں پر آنا ضروری ہے. ہمارے مدارس ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکیں گے جب تک ہم لوگ ایمان پر نہیں آئیں گے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ غیر کا تسلط ہمارے ایمان پر حملہ کر دیتا ہے کہ فلاں آدمی ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، وہ میری فیملی کو نقصان پہنچائے گا، میری مسجد کو نقصان پہنچائے گا، میرے مدرسے کو نقصان پہنچائے گا. کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم دین پر آ جاؤ. اگر ہم اور آپ دین پر نہیں رہے، تو یاد رکھو میں نے پہلے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ بڑی بڑی مسجدیں جہاں ایک ایک وقت کے اندر ہزاروں آدمی، 50,000 آدمی، لاکھ لاکھ کے قریب آدمی مسجد قرطبہ کے اندر اسپین کی نماز پڑھتے تھے، آج وہ میوزیم پہ بنا ہوا ہے. ہماری مسجدوں کا بھی یہی حال ہوگا. ہم لوگ بھی، ہمارے آنے والی نسلیں اسی طرح دیکھیں گی اگر ہم نے دین کو زندہ نہیں کیا. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ لوگوں سے مرعوب نہ ہوں، اللہ کے دین سے مرعوب ہوں. کہ اگر دین کا حکم ہم نے توڑا ہے، تو یاد رکھو کہ پریشانیاں ہمارے ساتھ آنے والی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ ان باتوں کے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. کہنے والا بھی بڑا عمل کا محتاج ہے، سننے والا بھی بڑا عمل کا محتاج ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بس کے اندر جتنا ہو وہ کرو، دین بنانے کی کوشش کرو، مولوں میں بیٹھ کر یا چوراہوں میں بیٹھ کر دین کی باتوں کے مسائل پر بحث کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. میرے عزیزو، دین پر آؤ. اگر ہم اور آپ دین پر نہیں آئیں گے، تو یاد رکھو کہ دین ہم سے اللہ تعالیٰ لے کر اوروں کے پاس چلا جائے گا. اللہ اوروں کو دین کی دولت دے دیں گے. یہ آج کی کچھ باتیں تھی جو ایک جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو میرے اندر بھی قائم رکھے، مجھے بھی حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق بات پر عمل کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیوں میں اخلاص عطا فرمائے. درس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ سنتیں ہمارے زندگیوں کے اندر آ جائیں. اللہ تعالیٰ سنتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے آنے والی نسلوں کو سنتوں پر جمع دے. اور اگر یاد رکھو میرے عزیزو، میں نے اور آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنے آپ کو دین پر اور نسلوں کو نہیں جمایا، تو یاد رکھو کہ یہ نسلیں ہم سے چلی جائیں گی، یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آنے والے جتنے فتن ہیں اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو بیماری ہے، وبا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری بھی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس درس حدیث کی برکت سے جتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اور جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، تمام کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے. تا حد نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ موت سے پہلے پہلے آخرت کی صحیح تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں۔ یہی کچھ باتیں کچھ جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو اور کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل اور عمل کے ساتھ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالیٰ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔